This is VOA News. I'm Gene Randall. The impeachment investigation of U.S. President Donald Trump over Ukraine is quickly taking shape here in Washington. House Democrats have issued a subpoena for documents from Secretary of State Mike Pompeo. He has missed two earlier document turnover deadlines. Former Vice President and Democratic presidential hopeful Joe Biden says the charge that Mr. Trump enlisted political aid from Ukraine meant to damage him is serious. Biden spoke at a campaign rally in Las Vegas.
We have a president who's violated his oath of office, a president who has put at risk our national security, a president who may, and that would be the decision of the Congress to make, may have committed a crime.
President Trump's personal attorney, Rudy Giuliani, is dismissing any suggestion the president did anything wrong in his now famous phone call with Volodymyr Zelensky. Giuliani spoke with Sky News.
The president didn't do a darn thing wrong. When you look at that conversation, there's no threat. There's no quid pro quo. There's no mention of money. If you want to interpret something, well, I can't stop you from interpreting something. But that's called like making it up. It's either there or it isn't there. It isn't there. I have no fear of that.
And the Washington Post and New York Times are both reporting that President Trump's special representative for Ukraine, Kurt Volker, has resigned. He was named in the whistleblower complaint that Mr. Trump enlisted Ukraine's president for help in the effort to tarnish the reputation of Joe Biden. Joseph Wilson has died. He was the former U.S. ambassador who disputed American intelligence on Iraq that was used to justify going to war under President George W. Bush. Wilson died of organ failure in Santa Fe, New Mexico. That word from his former wife, Valerie Plame, whose identity as a CIA operative was exposed in 2003, days after Wilson's criticism of reports that Iraqi leader Saddam Hussein was attempting to purchase uranium in Africa. Joseph Wilson was 69. From Washington, this is VOA News. Afghanistan's presidential election is underway amid Taliban threats of violence. There was an explosion reported today at a polling station in Kandahar that left more than a dozen people seriously injured. Tens of thousands of Afghan security personnel have been deployed across the country to protect voters. Meanwhile, Pakistan has opened its border crossings to allow Afghan citizens to return home to cast ballots. The two main contenders in the election are incumbent President Ashraf Ghani and his partner in the five-year-old unity government, Abdullah Abdullah. In northern Nigeria, a shocking police report that more than 300 men and boys, some as young as five and many in chains, had to be rescued from a so-called Islamic school. We get a report from Reuters correspondent Sarah Lee.
Police said the boys were freed in a raid on a building that purported to be an Islamic school. Most of the freed captives seen by a Reuters reporter in the city of Kaduna were children aged between five and late teens. It's thought some had come from neighbouring countries, while local media said others had been left by their parents in what they believed to be an Islamic school or rehabilitation centre. The police added that seven people who said they were teachers at the school had been arrested in Thursday's raid. It was not clear how long the captives had been held there. Police said the children have been moved to a temporary camp, while attempts are being made to find their parents.
That was Sarah Lee of Reuters. Back here in the United States, consumer spending, a key economic indicator, was up last month, but not by much. AP correspondent Ben Thomas reports the August numbers may raise further concerns for the American economy and what may lie ahead.
American consumers boosted their spending just 0.1% in August. It's the smallest gain in 6 months, despite incomes growing at a solid pace. The Commerce Department says personal income was up 0.4% last month. That boosted the savings rate to 8.1%, a sign that consumers aren't overspending. Consumers are a key driver of the economy as businesses have cut their investment spending and exports have slipped. Last month's modest gain follows several months of healthy increases in consumer spending, with consumer confidence at historically high levels. Ben Thomas, Washington.
Once again, our top story this hour, the impeachment investigation of U.S. President Donald Trump over Ukraine is quickly taking shape here in Washington. House Democrats have issued a subpoena for documents from Secretary of State Mike Pompeo. He has missed two earlier document turnover deadlines. Former Vice President and Democratic presidential hopeful Joe Biden says the charge that Mr. Trump enlisted political aid from Ukraine meant to damage him is very serious. Gene Randall, VOA News.
السلام علیکم وائس آف امریکہ کے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی. دوستو, اردو ادب میں سب سے زیادہ جس صنف کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ نثری نظم ہے. مغرب میں اسے جلدی قبول کر لیا گیا تھا اور مشرقی زبانوں میں بھی اس کے خلاف ایسی صف آرائی نہیں ہوئی جیسی اردو میں دیکھنے کو ملی. نون میم راشد اور میرا جی کی آزاد نظموں سے شروع ہونے والا تنازع 20ویں صدی کے آخر تک برقرار رہا, لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے جب ہر نمایاں شاعر نثری نظم کہہ رہا ہے, بلکہ اب پابند نظمیں کم کہی جاتی ہیں اور کوئی جوش یا اقبال جیسا شاعر ہمارے درمیان نہیں. ہم آج کے پروگرام میں شعرا اور نقادوں سے نثری نظم پر گفتگو کریں گے اور اس سلسلے میں ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. میں پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں. ناصر عباس نیر ممتاز نقاد اور افسانہ نگار ہیں, آج کل اردو سائنس بورڈ کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. صلاح الدین درویش موجودہ دور کے اہم ترین نقادوں میں سے ایک ہیں. انور سنرائے سینئر صحافی اور شاعر ہیں, بی بی سی اور روزنامہ جنگ کے لیے کتابوں پر تبصرے کرتے رہے ہیں. علی اکبر ناطق نوجوان نسل کے سب سے نمایاں ادیب ہیں, ان کا ایک ناول اور افسانوں اور شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں. اور افضال احمد سید ہمارے عہد کے نثری نظم کے سب سے بڑے اور مقبول شاعر ہیں, فارسی شاعری کو ترجمہ بھی کرتے ہیں اور پڑھاتے بھی رہے ہیں. سب سے پہلے ناصر عباس نیر سے گفتگو کرتے ہیں. ناصر صاحب, نثری نظم کے بارے میں کافی مباحث ہو چکے ہیں, کیا اب اسے شاعری کی باقاعدہ صنف کے طور پر قبول کر لیا گیا ہے؟
نثری نظم اب جو شروع میں اس کے بارے میں بات ہوئی کہ یہ کیا ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ ایک طرف نثر ہے ایک طرف نظم ہے, یہ دو کیسی ہو سکتی ہیں, یہ بعض نے کہا یہ شاعری نہیں ہے, بہت بحثیں اب ختم ہو گئیں. تو کیونکہ اس کا جواب جو تھا وہ اچھے جو نثری نظم لکھنے والے تھے انہوں نے, تو میرا خیال ہے اب یہ ایک اسٹیبلش سن پہ شاعری ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اب اس پہ تو یہ بحث ہے ہی نہیں کہ یہ سروائیو کرے گی کہ نہیں, کیونکہ اس کا مقابلہ میں نہیں سمجھتا کہ غزل سے یا کسی دوسری فلم سے کیا جانا چاہیے, کیونکہ اس سے بڑی خرابی ہوتی ہے. آپ کہیں کہ یہ غزل کی جگہ تو نہیں لے گی, غزل اپنی جگہ پہ ہے, یہ غزل کی جگہ تو زیادہ نظر نہیں لیں گی. وہ غزل اپنے آپ کو ماڈرنائز کرتی رہی ہے, وقت کے ساتھ تبدیل کرتی رہی ہے. تو آزاد نظم جب اب تو خیر وہ لوگ اتنا آزاد نظم اور نثری نظم میں یہ اگرچہ غلط ہے کہ نثری نظم اور آزاد نظم لوگ تفریق نہیں کرتے, کیونکہ کتاب چھاپ رہے ہیں, آزاد نظمیں بھی ہیں ساتھ نثری نظمیں بھی چھاپ رہے ہیں. اس سے میرا خیال ہے وہ اوائڈ کریں کہ نثری نظمیں الگ چھاپنی چاہیے, آزاد نظمیں الگ. دیکھیے جہاں تک نثری نظم کا تعلق ہے وہ بارہ اسٹیبلش ہے, اس میں ظاہر ہے جس میں غالم سید ہے, سربت حسین ہے, ایسے لوگ ہیں, پھر اس کا اگر باس ہے اور پھر اور مطلب کئی نام ہیں. کچھ شروع میں انہوں نے راشد صاحب نے بھی کچھ لکھی تھی. تو میرا خیال ہے جب اتنے ایک اہم جو شعرا ہیں وہ لکھیں اور اس کے بعد وہ نثری نظمیں وہ یعنی جو سنجیدہ ایک ادبکار کا اس کو وہ پڑھیں توجہ دیں, تو میرا نہیں خیال کہ پھر اس کا یہ سوال باقی رہتا ہے کہ یہ مستقبل.
درویش صاحب, نثری نظموں پر تنقید تو بہت ہوئی ہے لیکن اس کے محاسن پر نقادوں کی توجہ کم رہی ہے, کیا نثری نظم کا درجہ دوسری شاعری سے کم ہے؟
نہیں, ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ ایک الگ سے میں سمجھتا ہوں صنف ہے اور اس کو شاعری ہی کی صنف سمجھنا چاہیے اور اسی کے طور پر بطور نثری نظم اس کو قبول کر لیا گیا ہوا ہے. اب یہ باقاعدہ پرومیننٹ ایک صنف ہے جس میں نوجوانوں سے لے کر بزرگوں اور خواتین اور تمام بندے آنے والے نوجوان ہیں وہ بھی اس میں اپنی تباہ آزمائی کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں ایک اچھا کام دائیں بائیں ادھر ادھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس حوالے سے پاکستان میں نام بھی کمایا. یار کیوں,
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نثری نظم کہنا تن آسانی ہے, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟
اچھا, میرے دیکھنے میں یہ آیا کہ تن آسانی وہ تھے جو ایک بہر میں یا ردم میں جو بات کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے تھے, بھلے ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہو یا نہ ہو, لیکن نثری نظم میں بالخصوص یہ میں نے دیکھا ہے, نوٹ کیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے میٹر موجود نہیں ہے, اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی علمی ریاضت اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ موجود نہیں ہے, تو کم از کم نثری نظم میں آپ اپنے آپ کو منوا نہیں سکتے, کیونکہ نثری نظم اپنے کنٹینٹ کے اعتبار سے اس کی جو سوشیو پولیٹیکل ہسٹوریکل اور سائیکولوجیکل اور دیگر اسپیکٹس کے حوالے سے جو اس کی گرپ بنتی ہے اپنے قاری کے اوپر, وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیا کہنا چاہیے एक बाखबर और बाइल्म आदमी ही नसरी नज्म की तरफ रजू कर सकता है। और वो जो रिदम, मैंने तो कहीं लिखा भी था यार कि ये जो है एक रिदम में री री री, और इसकी बुनियाद पर आप कहते चले जा रहे हैं कहते चले जा रहे हैं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं और कहा क्या है इससे आप कतई ना बलद हैं। वेरस जो नसरी नज्म है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें जो आप कहना चाहते हैं वो स्पेसिफिक है, इस्तारात उसमें भी आ रहे हैं, तशबीहात उसमें भी आ रही हैं, ज़र्बुल अम्साल उसमें भी, यानी जितने भी वो एक क्या कहते हैं टूल्स हैं शायरी के, वो सारे के सारे बरते जा रहे हैं नसरी नज्म में। तो एक जमाना था जो ये इसकी कम मुखालफत हुई थी अपना आजाद नज्म की, एक भूंचाल खड़ा हो गया था यार, लेकिन हमने देखा कि वो मेरे ख्याल में 1993 में मैंने एक मजमून लिखा था यहाँ अलकार बाबू जो रावलपिंडी में पढ़ा, वो था नसरी नज्म 21वीं सदी की शायरी, बाद में वो छपा भी कहीं। तो वो यहाँ पर जितने भी दोस्त अहबाब 20-25 लोग जो उसमें मौजूद थे, वो तो मैं तो हैरान रह गया कि इनको हुआ क्या, किसी बिच्छू ने गाड़ दिया। वो कह रही कि आप मेरे आपकी ये जुरत कैसी हुई है कि हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, हमारा कल्चर, हमारी जबान, हमारे बयानिए, और हमारा जो वो है अपना क्या कहना चाहिए एक जो पोएटिक हमारा जो असासा है उसके होते हुए ये घटिया किस्म की चीजें जो है वो किस तरह हमारे वहाँ मारूफ हो सकती हैं। तो अब सारे दोस्त जो हैं वो धीरे धीरे बीच बीच में ये भी लेकर आ रहे हैं, नसरी नज्में भी लिखी जा रही है और अच्छी लिखी जा रही है।
गजल के शेर याद रहते हैं नसरी नज्म के नहीं, क्या ये बात इसके खिलाफ नहीं जाती?
यार आपके याद का जो आप याददाश्त के हवाले से जितना भी आपका बोझ था, यानी जिसकी क्या कहने एक रतु तोते होने के हवाले से और मौका महल की नस्बत से कोई शेर कहना और इस किस्म की चीजें, उसका जमाना नहीं रहा यार। अभी मेरे पास आपके पास मोबाइल फोन मौजूद है, कहीं कोई मसला कोई परेशानी होती है चंद सेकंड्स लगते हैं और हम अप्रोच कर जाते हैं। लिहाजा एक, 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 एक जो जिस मॉडर्न वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसमें दिमाग के ऊपर इतने ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं रही। मैं बहुत संजीदगी से आपको बात कर रहा हूँ कि भाई ठीक है इट्स ओके, आपको अच्छी नस्ल अच्छी नसरी नज्म चाहिए तो आप सिदरा शहर इमरान को लिखें, वो ना उसकी वॉल पर जाएं, जो आपकी पसंद की नज्म है दोस्तों में आप शेयर करें, उसके ऊपर आप बातचीत करें, डायलॉग करें दोस्तों के दरमियान, कमेंट्स चलते हैं, इतना मजा आता है, लुत्फ आता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
नासिर साहब आप इस बारे में क्या कहेंगे?
मेरा ख्याल है जैसे आजाद नजर तो आजाद नजर के साथ भी है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो गजल थी वो सबसे मुशायरे जो मुशायरों का आगाज गजल से हुआ, नज्म के मुशायरे तो अंजुमन पंजाब ने कुछ शुरू किए लेकिन उसके बाद नज़म के मुशायरों का बाकायदा दरवाज नहीं हो सका। अब भी उस जमाने से लेकर यानी दिल्ली के और उस जमाने से लेकर जब मुशायरों का आगाज हुआ जिन्हें शुरू में मराखते कहा गया जो निस्ता के मुशायरे थे, उस जमाने से लेकर अब तक वो गजल ही रही है। हालांकि उस जमाने में जब गजल के शुरू में मुशायरे थे तो बहुत मसले भी लिखी जा रही थी, शहरा शोक थे या बस्ती पड़े गए, लेकिन वो दूसरे पश्चिमी करने तो गजल नहीं हमेशा मुशायरे कर। इस वजह से हमारे जो उसकी जो ओरल ट्रेडिशन लिटरेचर की शायरी के उसमें गजल ज्यादा लोगों को याद रही बार बार पढ़ी जाती थी तो बाकी, लेकिन शायरी की जो दिगर असनात हैं ये तो कोई क्या पैमाना नहीं हो सकता, क्योंकि वो याद नहीं रहती इसलिए वो शायरी नहीं है, वो आजाद नज्म भी तो लोगों को नहीं याद रहती।
मैं एक महफिल में शरीक था जिसमें अफजाल अहमद सैयद ने कोई नज्म सुनाई, किसी ने सवाल किया कि फलां बात समझ नहीं आई, इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा पता नहीं। क्या शायर खुद अपनी नज्म की दुरुस्त तफहीम नहीं कर सकता?
देखिए इसका वैसे इस सवाल का जवाब है ना, सबसे अच्छा जवाब तो उसने दिया है सुकरात ने, जो उसकी किताब है ना एथोलॉजी जो उधर लिखी, तो उनके शागिर्द अफलातून ने, उसमें वो कहते हैं अपने इल्जाम दिफा करते हुए कहते हैं कि मुझसे शायर भी नाराज थे और शायरों की नाराजगी का बयान करते हैं कि मैंने बाद शायरों से कहा कि आपने जो नज़में लिखी हैं इनके जवाब तो इनका मतलब तो बताइए, कहने कि शायर अपनी नज़मों का मतलब ना बता सके लेकिन जो गैर शायर थे जब उन्होंने उनकी नज़मों को पढ़ा तो वो ज़्यादा मतलब बता सके। तो वहाँ वो फ़र्क करता है कि जो शायर की सलाहियत है तखयली सलाहियत वो एक चीज़ है और जो कारी है या नकाद उसके पास ताकली सलाहियत है उसको समझने की वो दूसरी है। तो ऐसा हो सकता है कि जो शायर है वो एक लम्हे में वो लिखे, चूँकि उसमें ज़्यादा पुराने जमाने में उसको इंस्पिरेशन कहते थे, मेडिवियल एज में उसको इल्हाम कहने लगे, अब हम उसको लाशऊर का कहते हैं, तो वो उसका असर होता है और वो जरूरी नहीं कि पूरी तरह आगाह हो शौरी तौर पर कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ٹھیک ہے، اندر ایک احساس ضرور ہوتا ہے کہ یہ ایک یعنی بے معنی نہیں ہے، بے معنی ایک احساس نہیں ہوتا، لیکن پورو معنی اس کا نہیں ہو سکتا، اس کا امکان ہے کہ واقعی وہ ان کے معنی، اچھا غالب نے بہت سے اشعار کے معنی بتائے ہیں، تو حال ہی نے ان چیزوں کے خلاف کیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، میرا خیال ہے ایک حد تک یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ پرٹیکولرلی اقبال میں سید نے ویسے کہا ایک شہر کا کیا کام ہے تو اپنے نظموں کی وجہ کھلاڑی کا کام ہے، یا واقعی وہ نہیں جانتے تھے یہ ایک
ناطق صاحب آپ یا آپ کے زمانے کے شعرا نثری نظم کیوں کہتے ہیں، پابند نظم کیوں نہیں کہتے؟
سر پہلی بات تو یہ ہے کہ نثری نظم سمجھنے کی ضرورت ہے، اول تو میں نے خود تو میرے خیال میں دو چار نثری نظمیں لکھی ہیں، اس سے زیادہ میں نے نہیں لکھی، لیکن بہرحال نثری نظم میرا خیال ہے کہ خیالات جو ہیں اس نثری نظم کے حوالے سے اس میں زیادہ تر فکری طور پر چیزیں جو سپاک ہوتی ہیں ان کا بیانیہ ہوتا ہے، جو آپ یہ لگا لیں کہ فلسفہ زیادہ شدت سے بیان کرنا ہے تو آپ اس کے لیے نثری نظم کا سہارا لے لیں، یا آپ نے چیزیں، لیکن اس میں بھی آپ علامتوں اور استعاروں اور رعایتوں سے جب کام لیں گے تب وہ نثری نظم بنے گی، عموماً لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نثری نظم سیدھی سیدھی بات کر دینا نثری نظم ہوگی، اس کے لیے بھی آپ کو بالکل استعاروں سے کام، رعایتوں سے کام لینا پڑے گا، جیسے کہ عرب لوگ اس طریقے سے رعایت اٹھاتے تھے، اور بالکل مثلاً ایک عرب شاعر کا ایک جملہ ہے کہ میں نے اپنے مہمان کے لیے اپنی دیواریں پاٹ دی، میں نے اپنے مہمان کے لیے اپنی دیواریں پاٹ دی، اور اس کے اونٹ کے لیے اپنے نوخیز پودے کو، مجھے اب خیر بھول گیا، یعنی بالکل وہ اگر بیانیہ اس کا بالکل سیدھا ہوگا تو وہ نثری نظم نہیں بنے گی، لیکن پھر بھی لوگوں کو آسانی سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ محنت نہیں کرنا چاہتے، اور یا کچھ ایسا ہے کہ انہیں کچھ اس بارے میں علم نہیں ہے تو وہ نثری نظم شروع کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں نثری نظم کے شاعر میں تو ایک آج ہی سمجھتا ہوں اور وہ ہے افضال احمد فجر صاحب، باقی کا مجھے کوئی ایسا زیادہ نہیں کام اچھا نہیں لگا۔
افضال صاحب آپ غزلیں بھی کہتے رہے ہیں لیکن آپ نے زیادہ شدت اور دلچسپی سے نثری نظم کہی ہے، آپ نے اس صنف کا انتخاب کیوں کیا؟
دیکھیے میں شعر تو میں مطلب نوجوانی میں کہتا تھا، میں نظمیں بھی اور غزلیں بھی، لیکن مجھے کوئی تسلی نہیں ہوتی تھی جو ایک لفظ ہوتا، تو اور مجھے یہ بھی خیال تھا کہ میں شاید کبھی شاعری نہیں کر پاؤں جس طریقے میں شاعری پسند کرتا تھا، یہ کرنا چاہتا تھا، پھر میں کراچی میں تھا نہیں، جب یہاں پہنچا تو مجھے اتفاق ایسا تھا کہ اس زمانے میں نثری نظم بھی تقریباً ایک تحریک چل رہی تھی، اور جن شاعروں سے میں ملا، شبت حسین، عذرا، انور اور کچھ لوگ، تو وہ نثری نظم لکھ رہے تھے یا لکھنے کے ابتدائی مرحلے میں تھے، پھر قمر زمین صاحب تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، جو انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی، تو پھر میں نثری نظم لکھنے لگا، اور وہ مجھے بہت ایسا ذریعہ ملا کہ مجھے جو اس میں کہنا چاہتا تھا اچھا برا وہ شاید اس میں ممکن تھا، اس طرح پھر میں نثری نظم کی طرف آ گیا، اور غزلیں پھر میں نے بعد میں کی، شروع میں بھی کچھ ابتدائی مشق طور پر کہی تھی، لیکن پھر اسی نثری نظم کے دوران غزلیں بھی ہوتی تھیں، تو یہ رہا سلسلہ نثری نظم۔
یہاں ہم ایک مختصر سا بریک لیں گے اور اس کے بعد واپس آ کر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر، جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے، دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر، امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے، پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے، ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
انور صاحب آپ کسی موضوع پر نثری نظم کیوں کہتے ہیں، پابند نظم کیوں نہیں کہتے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے، پہلا حصہ آپ کے سوال کا یہ ہے، یہ فیصلہ ایک لکھنے والا کیسے کرتا ہے
کہ اس کو جو چیز وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے اسے کس فارم میں وہ بیان کر سکتا ہے. تو پہلی بات جو ہوتی ہے وہ اس کا پہل مسئلہ ہے وہ تخلیقی عمل سے وابستہ ہے کہ ایک لکھنے والا محسوس کب کرتا ہے کہ اسے لکھنا ہے. تو یہ ایک مجھ سے اگر پوچھیں ایک لکھنے والے کی حیثیت سے میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ ایک غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے. بے نام سی میری سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیا نام دیا جائے. کیفیت ہوتی ہے کہ کسی بات سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک رو میں ایک بات کہہ جاتے ہیں اور وہ اس طرح سے وارد ہوتی ہے کہ اس میں بعض اوقات ایک لفظ کیڈٹنگ کی بھی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوتی. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں اور پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا تھا, لیکن جب لکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے حصے اس میں اضافی آ گئے ہیں اس کو ختم کر دیں گے, اصل بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو اس کے لیے کوئی طے شدہ ایک طریقہ یا فارمولا نہیں ہے, لیکن بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر غزل کہتے ہیں تو بتدریج ان کا کنسیو کرنے کا عمل جو ہے اس طرح کا بن جاتا ہے, وہ انہیں اسی طرح سے وارد ہی ان پر اس طرح سے ہوتا ہے اور وہ اسی میں اس کو بیان کرنے لگتے ہیں. اس میں غزل میں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک مصرع آیا کوئی, اس پہ آپ نے دوسرا مصرع لگا. بالعموم یہ ہوتا ہے. میں کیونکہ شروع کے عرصے میں غزل بھی لکھتا رہا ہوں تو میرا تجربہ یہ ہے کہ ایک مصرع سا محسوس ہوتا ہے, پھر آپ اسے دوسرا مصرع لگاتے ہیں, پھر اس کے قافیہ اور ردیف میں دوسرے شعر آتے چلے جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دو شعر اس میں روانی سے آتے ہیں اور باقی پھر آپ کو تقاضا ہے کیونکہ غزل گا کے کم از کم پانچ شعر ہونے چاہیے, بالعموم یہ تصور کیا جاتا ہے پانچ ہونے چاہیے, سات ہونے چاہیے, نو ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. تو اب اس طرح سے بنائے جاتے ہیں شعر. تو اس میں اس کے مقابلے میں جب نظم ہے تو نظم کے ہمارے پاس جو فارمیٹ جب آزاد نظم آ گئی اور اس سے پہلے مرہ نظم تھی تو اس میں ایک بات ذرا مختلف تھی. اس میں موضوع جو ہے پہلے آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے عام طور پہ اور پھر آپ اس کے گرد ہے وہ بات آگے کرنے لگتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا اور کیونکہ یہ بات مجھ سے ایک ہمارے آزاد نظم کے سب سے بڑے شاعر نورمین راشد صاحب نے خود مجھ سے شیئر کی اور انہوں نے بتایا کہ وہ نظم کیسے لکھتے ہیں. وہ واقعہ طویل ہے اگر میں بتاؤں گا کہ کس وجہ سے ہوتا ہے, لیکن انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جیسے ان کی نظم سے آ لگی ہے ریت دروازوں کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے ان میں صرف ایک مصرع آیا, اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ ریت کیا ہے اور پھر اس نے آگے انہوں نے پوری نظم کی تشکیل کی. تو جب آپ زیادہ پریکٹس کر لیتے ہیں, زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں, مطالعہ بھی آپ کا شعر کا زیادہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کی اپنی جو شیپنگ ہوتی ہے مائنڈ کی بھی اور بیان کرنے کی بھی وہ آہستہ آہستہ ترتیب پاتی چلی جاتی ہے, اس کی تربیت ایک ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس طرح سے اس میں اضافی چیزیں نہیں آتی, ٹھیک ہے. اس لیے بالعموم تو صبر کیا جاتا ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں وہ جب کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس میں اضافی چیزیں نہیں ہوتی. نئے لکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا چیز اضافی آ گئی یا کیا چیز موضوع سے غیر متعلق آ گئی. اب اس پہ الگ باعث ہیں.
نثری نظم میں ردم نہیں ہوتا جسے گایا نہیں جا سکتا, کیا یہ اس کی خامی تصور کی جائے؟
نہیں, یہ تصور میرے خیال میں زیادہ درست نہیں ہے کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے موسیقی اور یقیناً یہ عروض کی شاعری جو ہے
یہ جو عروض کے ہمارے پاس مختلف اوزان ہیں وہ ایک خاص جو آپ کے طبلے کے ریدھم ہیں ان سے ایک تعلق رکھتے ہیں, اس لیے ان کو گانے میں روایتی انداز سے گانے میں سہولت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک میوزک کے پیٹرن دستیاب ہیں اور لفظوں کے پیٹرن اور بہور کے پیٹرن اور وہ بھی سب آپ کو دستیاب ہیں, آپ اس کے مطابق لکھ دیتے ہیں. مثلا آپ کہوے پہ لکھیں گے تو کچھ بہریں ہیں جو کہوے پہ پوری اترتی ہیں, کچھ ریدم جو ہے طبلے کا جو ریدم ہے تین تال اس پہ پوری اترتی ہیں, کچھ دادرے پہ پوری اترتی ہیں. تو یہ ایک الگ بالکل ہے ثانوی, لیکن ہم میوزک کے لیے نہیں لکھتے. ٹھیک ہے, میوزک کو اس کی شعری قدر میں مقبولیت کا اضافہ تو کر سکتا ہے لیکن وہ شعر پیدا نہیں کر سکتا. مثلا غنائیت جو ہے وہ غنائیت بذات خود شعریت نہیں ہے, شعر تخیل سے وابستہ ہوتا ہے, شعر احساس سے وابستہ ہے. گانے کی صورت ضرور آتی ہے. اب میں دوسری آپ کی بات پوری کروں, جو نثری شاعری ہے اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس میں آہنگ نہیں ہوتا, یہ ایک غلط فہمی پر مبنی بات ہے. ہر گفتگو میں, ہر بات چیت میں جو بھی ہم کر رہے ہیں اس وقت, اس میں ایک آہنگ ہے. مثلا جیسے آپ نے مجھ سے ہیلو کہا تھا تو میں نے آپ کو کیسے پہچان لیا تھا, اس لیے کہ میری آپ سے آپ کی آواز سے میری ایک شناسائی تھی, اس آپ کی آواز کی شناخت کا ایک ریدم میرے اندر پہلے سے محفوظ تھا. جیسے ہی آپ کی آواز آئی میرے سسٹم نے کمپیوٹر کی طرح اس کو ریکگنائز کیا اور مجھے بتایا کہ یہ مبشر ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے جو یہ شناخت ہے, یہ ایک آہنگ رکھتی ہے, اس میں ایک موسیقیت ہے. تو اس آہنگ کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر لفظ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا آہنگ ہوتا ہے. اور یہ اصل نثری شاعری میں ہم انحصار کرتے ہیں محسوسات اور تجربے کے آہنگ پر, اور اس کی بنا پر تجربہ خود لفظ تلاش کرتا ہے. اور پہلی بات لازمی ہوتی ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اپنا فارمیٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. مثلا ایک بات ہم آپ نے کہنی ہے, اگر آپ غزل میں کہنے کی کوشش کریں گے تو کہہ تو دیں گے, اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی شکل وہ نہیں رہے گی. اس میں کچھ لفظ ریتم پورے کرنے کے لیے اضافی آ جائیں گے جو تجربے کی اصل کو متاثر کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ لازمی طور پر متاثر کریں گے لیکن متاثر کر سکنے کی امکانات نسبتاً زیادہ ہیں. جب آزاد نظم میں جائیں گے تو وہ امکانات نسبتاً کم ہو جائیں گے. نثری شاعری میں آنے کے بعد وہ امکانات جو ہیں وہ بہت حد تک بہت ہی کم ہو جاتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. ختم تو اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے مناسب لفظ ڈھونڈتے ہوئے بھی ہمیں ایک پورا ہمارا سسٹم زور لگاتا ہے. اگر مجھے آپ سے یہ کہنا ہو کہ مشہور مجھے آپ سے بہت محبت ہے تو یہ بات کہنے کے لیے, یہ بات جیسے میں نے آپ سے آسانی سے کہہ لی ہے, کسی اور سے کہتے ہوئے مجھے 10 دفعہ اس کو سوچنا پڑے گا کہ میں یہ بات کسی اور آدمی, یہ اس سے تعلق طے ہوگا کہ میرا اس کا تعلق کیا ہے. میرے جملے کے ساتھ اس تعلق کو سارے رشتے کو بھی بیان کرے گی. تو یہ اس لیے اس میں ایک آہنگ ہوتا ہے جو آپ کے جذبات کی حیات اور نوعیت کو بھی بیان کرتا ہے.
افضال صاحب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
نہیں, میں اس سے متفق نہیں ہوں. یہ اس کا فیصلہ جو بہت پہلے مقدمہ شعر شاعری میں علی صاحب بھی کہتے چلے گئے, لیکن یہ کہ ہم تو اب اس کو نثری نظم نہیں کہتے ہیں, نظمی کہتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ استعارے بہت استعمال ہوتے ہیں, کچھ بھی ہیں اور بہت مختصر, یعنی الفاظ کے ساتھ کوئی مطلب ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو یورپ میں یا اور دوسرے طور پر جو نیشنل سمجھی جاتی ہے وہ ایک نثر کی طرح لکھی جاتی ہے پیراگرافس میں, اور شاید جو شاعری کے محاسن اس میں کم استعمال ہوتے ہیں. تو یہ تو نظم ہے اور ظاہر ہے اس میں بیر نہیں ہے بغیر بیر کے, لیکن اگر آپ پڑھیں تو ایک آہنگ آ جاتا ہے. جو سب سے بڑی بات اس نثری نظم میں اردو میں جو لکھی گئی ان کی بات کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کو غزل کے بے شمار مصرے یاد ہو جاتے ہیں, ان نظموں کی بھی لائنیں جو ہیں بہت سارے دوستوں کو, غزل کرنے والوں کو یاد رہتی ہیں. تو کوئی چیز تو ہے اس کے اندر بھی جو لے جاتی ہے. وہ موسیقی اس طرح کی نہیں ہے لیکن ایک بات ہی نہیں, موسیقی نہیں, موسیقی تو ہے اس کے اندر.
درویش صاحب آپ فرمائیے.
یار اگر مجھ سے آپ ذاتی طور پر پوچھیں نا, بطور ایک کرٹک اور ایک طویل کوئی 30-35 سال کا جو میرا ایک ادبی کریئر ہے, اس میں اب نظم سے مراد ہی میرے لیے نثری نظم ہے. یہ ایک انکشاف میں آپ کو کر رہا ہوں کہ اب وہ جو ہے آزاد میں یا پابند میں کہی ہوئی نظمیں جو ہیں وہ میرے لیے پتہ نہیں کیا کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ جیسے یہ ریلیونٹ نہیں ہے. یعنی جو انسان کہنا چاہتا تھا, جو اس کا اظہار تھا, وہ کہیں بہر میں, ردم میں کہیں اٹک کر کچھ کا کچھ ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی کچھ کا کچھ جو ہو گیا وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن نثری نظم جو ہے اس نے اس صورتحال کو توڑا ہے. جو آزاد نظم میں یا پابند نظم میں جو صورتحال تھی اس کی جگہ پر یہ بائی دا کورس آف ٹائم اپنے آپ کو منوا رہی ہے. اور یہ بھی خیر ضروری نہیں ہے کہ کوئی پرومیننٹ شاعر, میرا نہیں خیال کہ اس وقت دنیا میں کچھ اس قسم کے کوئی کیا آفاقی اذہان جو ہیں وہ موجود رہ گئے ہیں. یہ ایک دور تھا راشد تک کا, آپ لے لیں ہارڈلی ناصر کاظمی, اس کے بعد کون ہے سر نکالنے والے, کوئی بھی نہیں, شاید ضرورت بھی نہیں رہی ہمیں. شاعر ہیروز کی ضرورت نہیں رہی ہمیں, شاید ناول ہیروز کی ضرورت نہیں رہی ہمیں. اچھی شاعری کی ضرورت ہے, اچھے ناول کی, اچھے فکشن کی, اچھے پلے رائٹر کی ضرورت ہے, وہ کوئی بھی ہو یار, کہیں سے بھی ہو. تو میرے خیال میں اب یہ ایک زیادہ ایک بہتر صورتحال جو ہے ان دا فیلڈ آف لٹریچر وہ پریویلنگ ہے.
سامعین ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور کچھ ہی لمحات کے بعد واپس آ کر اسی موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے, سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی ناطق صاحب, نثری نظم میں ردم نہیں ہوتا جسے گایا نہیں جا سکتا, کیا یہ اس کی خامی تصور کی جائے؟
آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب کچھ لکھتے ہیں, تحریر لکھتے ہیں, تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں کہ بھائی ہندی لفظ کون ہے, فارسی لفظ کون تھا, عربی لفظ کون تھا, اور ان کے خاندان کیا ہے, ان کی نسلیں کیا ہیں, ان کا پورا ایک میچ. اچھا ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ جب استعمال کریں گے تو ہم محسوس ایسا ہے کہ وہ گر تو نہیں جائے گا, اس کی فورس کم تو نہیں ہو جائے گی. اور اچھا پھر اس کے اندر خیال کیا ہے, فکر کیا ہے, کیا ہم نیا کوئی چوکا دینے والی کوئی بات پھینک رہے ہیں یا نہیں پھینک رہے, تو اس کے لیے یہ چیزیں تو بتانا پڑیں گی نا. اس کے لیے پھر آپ کے پاس, میں نے پہلے عرض کیا کہ عرب شاعروں نے جو قصیدے لکھے ہیں ان کے تراجم ہو چکے ہیں, ان کو اگر آپ ان کو صرف ان کو نثر میں صرف اس کا ترجمہ کر دیں تو آپ کو بہترین نثری نظموں کا بہت بڑا ایک مجموعہ ہاتھ آ جائے گا. میں تو جب بھی مثال دیتا ہوں, میں عرب شاعروں کی دیتا ہوں نثری نظم کے سلسلے میں, کیونکہ وہ ان کے ہیں تو بہر میں. یا آپ دیکھیں کہ مولا علی کے یہ جو خطبات ہیں, یہ ان کو بہترین طریقے سے آپ نثری نظم کی شاعری میں ڈھال سکتے ہیں اگر کسی کے پاس علم ہے تو, اور اگر نہیں تو وہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان, میں نے پہلے یہ نا کہ وہ مطالعہ نہیں کرتے, جب تک وہ مطالعہ نہیں کرتے تو آپ کسی شخص کو ایک اسٹیج پہ لے جا کے کھڑا تو کر سکتے ہیں لیکن بہت دیر تک وہ اپنی عزت برقرار نہیں رکھ سکتا. یہی وجہ ہے کہ میں نے پڑھایا ہے اسٹوڈنٹوں کو, بتانے کی کوشش کرتے ہیں اسٹوڈنٹ اتنے, مطلب یہ کام وشب ہی شوق سے ہوتا ہے, شوق کے ذریعے کوئی مسلسل محنت کرتا ہے تو کچھ حاصل کرتا ہے, ورنہ کلاس کے سلیبس میں
ये चीजें नहीं बताई जाओ। और फिर ये है कि आप कितने उस्ताद हैं जो इस चीज को और हम इस फन को जानते हैं, यानी कितने हैं जो मुबशर अली जैदी हैं और कितने हैं जो मतलब दूसरे लोग हैं, समझने के लिए और समझाने के लिए भी तो कोई खाल खाल ही होता है।
नासिर साहब आप इस बारे में क्या कहेंगे?
देखिए मेरा ख्याल है एक तो ये कि अगर कोई गजल गाई जाती है, पहली बात है कि तमाम तरह की गजलें भी नहीं गाई जा सकती उस तरह तो वो मकबूल हो सके। अच्छा नज़में भी गाने का सके, रिदम बिल्कुल रिदम एक अपनी जगह पे, जहाँ तक नसी नज़में, नसी नज़में बाद लोगों को कहते हैं कि हर लफ्ज होता है उसका एक रिदम होता है, तो ये चीज़ें वैसे तमाम जो मॉडर्न पोएट्री है वो आज़ाद नज्म हो या नसी नज्म हो वो बुनियादी तौर पर एक कहते हैं कि ये सरगोशी की जुबान में लिखी जाती है, ये पढ़ने के लिए होती है, सुनने से ज्यादा पढ़ने से। बल्कि एक आदमी तो कहा कि जदीद शायरी है जदीद नज़्म अगर इसको पढ़ना है तो इसका बेहतरीन है कि आप मोमबत्ती जलाएं नीचे बैठे तन्हाई में उसको ऐसा ऐसा पढ़ें और उसके हर लफ्ज की जो मौसीकी है उसको महसूस करें। आपका जो सवाल है ये है कि वो शायरी मजलिस में क्यों नहीं वो उसको यानी गाया जा सकता या पढ़ा उसका रिदम के साथ नहीं पढ़ा जा सकता, तो उसका एक इंटरनल रिदम बहरहाल वो होता है, वो तो नफर का भी होता है।
नसरी नज़्म कहने वाले माजी के शायरों और मौजूदा शायरों में क्या फर्क है?
देखिए फर्क तो उसमें है, फर्क ज़ाहिर जमाने का भी है, जमाने की वजह से फर्क पड़ा। वो एक कॉलोनियल पीरियड था, उसमें एक तरह की रेजिस्टेंस थी और एक उस वक्त जो सबसे बड़ा मरला था राशिद के ज़माने में वो जदीद नज़्म को इस्टेब्लिश करने का था, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, उससे उन्होंने खुद उन्हें तनकीद भी लिखनी पड़ी और एक तरह की उसकी तफहीम के लिए भी बहुत कोशिश करनी पड़ी, और फिर उस वक्त चैलेंज था वो एक सियासी भी था और एक दूसरा भी था कि जो मॉडर्निटी हमारे यहाँ जैसे आज़ाद नज़्म के जरिए शायरी में तो मॉडर्निटी आज़ाद नज़्म के जरिए आई है तो उसको लोगों को कबूल करवाने का चैलेंज था। अब वो ये चैलेंज तो नहीं रही, कॉलोनियल भी ख़त्म हो गया और उसको इस्टेब्लिश करने का ये मरला भी नहीं रहा। मॉडर्निटी के बहुत से जो ख्याल थे फ़र्द की आज़ादी का तस्वुर लाशऊर का इज़हार जिन्स का इज़हार और मज़हब के बारे में खुल के बात करना समाज के बारे में वो तो अब हो गया, तो अब वो यानी वो चैलेंजेस बाकी नहीं रही, इसलिए आज का जो है जो मसाइल है वो दूसरे हैं, कल्चर मसाइल हैं, ग्लोबलाइजेशन है, फिर शिद्दत पसंदी है, दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी, वो इनके मौजूद हैं। मसनवी में अभी ताज़ा किताब उसकी आई अली फर्शी की नसरी नज़्मों की, तो उसमें वो आपको ज़्यादा अच्छा के मौजूद नज़र आते हैं, तो वो फ़र्क तो ज़्यादा ज़माने की वजह से है, सेंसिबिलिटी भी उस जमाने की और थी अब और है।
नातिक साहब आप इस बारे में कुछ कहें?
सर बेहतरी ये आई है कि नौखेज जिन्होंने पहले नसरी नज़्म लिखने वाले जो थे उनको पाबंद और वजन का पता होता था, फिर वो नसरी नज़्म शुरू करते थे और उसके लिए वो मुतासर थे मगरब से, बोदलियर वगैरह से और इन लोगों से, लेकिन उनको बहरहाल कुछ बहर का वजन का औदान का पता होता था, लेकिन बाद में आने वाली हमारे जो नई नस्ल है वो मेहनत नहीं करती, वो समझ लेती है कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सादा सादा हैं तो वो कोई बात नहीं हम भी कर लेंगे, इससे चीज़ें ख़राब हुई और वो जवाल का शिकार हुई है। मैंने पहले कहा ना अर्ज किया कि जैसे देखिए आप अफजार में सजी साहब हैं वो नसरी नज़्म लिखी है उन्होंने, लेकिन आप देखें कि उनकी वो वजन को जानते हैं, वो बाकायदा वाकिफ़ हैं चीज़ों के, वो फारसी से वाकिफ़ हैं, फारसी अदब से वाकिफ़ हैं, फिर उर्दू से गहरा सगफ है, तो हमारे यहाँ आप बेशतर जिन लोगों के अच्छा फिर एक और बात वो ये है कि हमारे जो नसरी नज़्म लिखने वाले हैं वो ज़्यादातर वो मार्क्सियत से तलक रखते हैं, या आप ये समझ लें कि वो अपने आप को साइंसी बताते हैं कि हम साइंस के लोग हैं, हम अकल ताकुल के लोग हैं, वो जमालियात के नहीं हैं। जमालियात जो है वो एक तंदीम देती है, एक लाइन देती है कि आपने इस रास्ते पे चलना, जो गैर जमालियाती लोग होते हैं उनको चीज़ों की वाजह शक्लें नहीं उनसे बन पाती होती, वो शक्लें बना नहीं सकते, तो फिर वो इस तरह का रास्ता ढूंढते हैं जहाँ पे मेहनत न करनी पड़े और अपना रोग दबदबा भी बरकरार रहे, और उससे भग के ये है कि वो उस पर बजेद होते हैं, इसरार करते हैं, तो नसरी नज़्म को इसरार में खराब। आप देखिए आज़ाद नज़्म कहाँ तक पहुँच चुकी है, कितनी खूबसूरत नज़में लिखी गई हैं, लेकिन नसरी नज़्म आप जानिए कि मेरे ख्याल में कोई आप 100 शायरों ने नसरी नज़में लिखी हैं तो आप फ़र्क नहीं बता सकते कि ये नज़म फलां की है या ये फलां की है।
नसरी नज़्म पढ़ते हुए एहसास होता है कि ये बात किसी और फॉर्म में भी कही जा सकती है, इसके बजाय अफसाना क्यों नहीं लिख लिया जाता?
सर अफसाना वो लिख नहीं सकते ना, अफसाने के लिए आपके पास कहानी होना चाहिए, अफसाने के लिए आपके पास एक पूरा एक थॉट होना चाहिए। बेसिकली वो ये समझ लेते हैं कि इधर उधर से फिक्रे दो चार मार के तो हम लोगों को मारूफ करना हमारे यहाँ एक रवायत बन गई है, आदत बन गई है कि हम कोई ऐसी लाजानी की बातें करें ताकि लोग हमसे मरूब हो जाएं कि एक बहुत बड़ा फलसफा बयान कर रहा है जो फिलहाल हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से ये मरूबियत भी जो है उनको नसरी नज़म इस तरह के कहने से उकसाती है। अफसाने के लिए तो आपको एक बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म होकर बैठना पड़ता है, फिर आपके पास कोई कहानी होती है और उसके बाद आपका बयानिया होता है जो पावरफुल होता है। नसरी नज़म के लिए तो इनके पास कोई जरूरत कुछ भी, जो ये नसरी नज़म लिखते हैं वो तो इनके पास कोई मवाद भी नहीं होता। अगर होता होता तो ये खुल के या तो नज़म कहते पाबंद या फिर अफसाना ही लिखते, मगर वो ये चीजें कर नहीं सकते।
दरवेश साहब मेरा यही सवाल आपसे,
ये तो यार अब डिपेंड करते हैं ना कि एक अदीब अपने लिए क्या तय करता है। हम किसी के मामे फूफे तो नहीं लगते कि भाईजान आप ये कीजिए, ये चीज आपके लिए ज्यादा मुनासिब है। वो उसका अपना दाखिली या जाती इंतखाब है कि अगर वो बेहतरीन अफसाना लिखने की सलाहियत रखता है लेकिन वो दूसरी बुरी नसरी नज़्म लिखना चाहता है तो उसको लिखनी चाहिए, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है यार इससे।
अफजाल साहब ये सवाल आपसे भी बनता है।
अफसाना तो नहीं कहते, शायद हम नहीं कहते, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था मैक्सिम गोर्की की मशहूर कहानी है 26 मजदूर और एक दोशीजा, तो जो उसने उस नाम से छपी है लेकिन मुसन्निफ ने लिखा था 26 मजदूर और एक दोशीजा और आगे कॉलन लगा के एक नज्म, तो उसने अपने शॉर्ट स्टोरी को नज्म कहा था गोर्की ने। तो और जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नजर भी आता है कि वो नज़्म की खूबियाँ उसके अंदर मौजूद है। तो हम कह सकते हैं फर्क थोड़ा सा ही है, कहीं कहानी भी नज़्म हो सकती है और नज़्म को भी आप एक कहानी की तरह पढ़ सकते हैं।
क्या नसरी नज़्म कहने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है?
नहीं, किसी भी तरह की शायरी होने के लिए साहिब इल्म होने की जरूरत थी, और जो चीजें उसमें आती हैं कुछ पढ़ने वाले मेरे उलझ भी जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप इतनी ज्यादा तफसीली में नहीं जाएंगे। अगर इसमें कोई वाकया या किसी शख्स का जिक्र है तो 100% उसको जानने की जरूरत नहीं, आपको एक अंदाजा हो जाता है कि शायद इसमें क्या कहना चाहता है बगैर तफसील जाने हुए। तो शायरी तो वो बेहतर है कि जिसमें आप जो कुछ भी आप तारीखी हवाला दे रहे हैं या और चीज़ें उसके बगैर भी वो समझ में आ जाए, उसके साथ ज़्यादा तफसील से समझ में आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है कि आप तारीखी हवाले या इल्म के इजहार के साथ ही शायरी करें।
अनवर साहब आपका इस बारे में क्या ख्याल है?
हरगिज नहीं, मैं बारहा कह चुका हूँ इसके बारे में कि अगर एक आदमी सारी जिंदगी में एक नज्म कहना चाहता है और उसको सारे अरूज वगैरह का इल्म नहीं है तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हमें हम उसे वो बात करने से रोकें और उससे ये तकादा करें कि पहले तुम ये सारी मश्क करो और उसके बाद फिर तुम बात कहो। इस पर बाद लोग एतराज करते हैं कि इससे तो हर आदमी शायर बन जाएगा, तो मैं ये जवाब देता हूं कि शायर ही बनेगा ना, कुछ और बदमाश लुटेरा या गुंडा या कोई दुनिया को तंग करने वाला तो नहीं बनेगा। तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, ये आजादी इजहार का मसला है। अगर मैं एक नज्म के सारी जिंदगी मेरी एक नज्म की मुतम्मल हो सकती है और एक नज्मी कहने में मेरा कैथारसिस हो जाता है तो मुझे एक नज्मी कहनी चाहिए। जब मुझे दूसरी नज्म की हाजत महसूस हो, कैफियत मुझ पर तारी हो, तो मुझे दूसरी नज्म लिख लेनी चाहिए, वरना नहीं लिखनी चाहिए। क्या जरूरी है, क्यों ये फर्ज है कि मैं जरूर ही शायरी करूँ? ये कहाँ लिखा है?
शायरी पर इसलाह और अफसाने पर नजर सानी की जरूरत पड़ती है, क्या नसरी नज्म को भी एडिटिंग की जरूरत होती है?
इस पे अलग मबाहिस हैं कि ये फैसला जब हम करते हैं तो हमारा एक शऊर, तनकीदी शऊर जो होता है वो उस एडिटिंग के अमल को अंजाम देता है, लेकिन क्या जो महसूसाती अमल है वो पूरे का पूरा लिखने वाले को या महसूस करने वाले को पूरी तरह उसको उसका तमाम दायरा अमल जो है वो महसूस हो जाता है, क्या उसको पूरी दस्तक उस पर हासिल होती है और उसकी एडिटिंग क्या उससे हम आहंग हो सकती है? इस पर अब तक हतमी फैसला दुनिया भर की शायरी में नहीं हो सका, लेकिन शायद اپنے اپنے طور پر کرتے ہیں. مثلا آپ کے پاس سامنے ایک بہت بڑی تخلیق جو ہے نظم کی, وہ ویسٹ لینڈ ہے. تو ٹی ایس ایلیٹ نے جو وہ نظم لکھی تھی, تو جو اس وقت ہمیں دستیاب ہے وہ اس سے دوہری طوالت کی تھی, اور اسے ایزرا پاؤنڈ نے ایڈٹ کیا اور ٹی ایس ایلیٹ نے وہ ایڈیٹنگ قبول کی, اور اس کے بعد ایڈٹ آدھا حصہ جو ایڈٹ کرنے انہوں نے نکال دیا, تو اس کے بعد والا حصہ رکھا. تو یہ بھی ایک مطلب پرسرار عمل ہے کہ اس میں کون کس پہ کتنا اعتبار کرتا ہے, اور خود پہ کتنا اعتبار کرتا ہے, اور کتنی چیز کو اس میں رکھتا ہے, کیونکہ یہ پھر شعور اور لاشعور اور اجتماعی لاشعور پہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں.
یہاں ہم ایک مختصر سا بریک لیں گے اور اس کے بعد واپس آ کر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ناطق, آپ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے ہیں, کوئی استاد پابند شاعری کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ عروض کیا ہوتے ہیں, بہریں کیا ہوتی ہیں, نثری نظم کی شناخت کیسے بتائی جائے؟
نہیں, صاحب علم کو اتنا ہونا بھی ضروری ہے. ان کے ہاں ایک ہٹ ہوتی ہے, ہر مصرے کے اندر, یا ہر آپ اس کو جملہ کہہ لیں, مصرہ کہہ لیں, کہ ایک بات کہتے ہیں وہ, اور اس کا اگلے مصرے میں اس کو محنت کرتے ہیں, اس سے ضرب لگاتے ہیں, اور وہ ہوا کی طرح دوڑتی ہے. پھر آخر میں جا کے وہ پوری ایک پنچ لائن مارتے ہیں, جو کہ ایک بڑا ہنر اور مشاقی کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ چیزیں ان کے ہاں نہیں. آپ دیکھیں, جب تک آپ کو زبان نہیں آتی, آپ تو پنچ نہیں مار سکتے, آپ لفظوں کو ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو ہٹ نہیں کر سکتے, ضرب دے کے اڑا نہیں سکتے لفظوں کو, اس وقت تک آپ نہیں لکھ سکتے. یہاں پہ نوجوان جو ہیں, جتنے لکھنے والے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ وہ زبان سے ناواقف ہیں, ان کی سوچ سے ناواقف ہیں, ان کے معنیوں اور ان کی رعایتوں سے, معنی اور رعایت سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ مطلب بالکل ڈھیلی ڈھالی اور بالکل پچپچی سی لائنیں لکھتے ہیں, جو آپ دو چار پڑھ کے کتاب پھینکتے تو کر دیتے ہیں. تو وہ اس کی صاف وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اصل میں وہ ناپختگی ہوتی ہے, خیالات میں بھی اور زبان میں بھی. تو ایک شاعر کے لیے تو زبان اور خیالات دونوں پختہ اور پرکاری ہونی چاہیے نا ان کے اندر. نثری نظم لکھنے والے بیشتر جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بعض اوقات یہ آزاد نظم کے لوگ بھی اکثریت جو ہے وہ ناپختگی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو چلو آپ دوبارہ کر لیتے ہیں کہ بھائی تھوڑا بہت ریدم تو ہے. تو اس میں تو سراسر آپ کو محنت کرنا ہے لفظوں کے ذریعے, اس میں تو آپ ریدم سے بھی نہیں ہیں, آپ نے تو صرف خیالات اور فکر کو انگیخت کرنا ہے پورے زور کے ساتھ, اور اگر وہ نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شاعر نہیں ہیں, آپ دوڑ کے اس میں داخل ہو گئے.
درویش صاحب, مشاعروں میں عام طور پر غزلیں سنائی جاتی ہیں, کیا وقت آ گیا ہے کہ نثری نظم کی بھی خاص محفلیں یا مشاعرے منعقد کیے جائیں؟
ہاں, میرا خیال ہے کہ یہ وقت آنا چاہیے, اور بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں نثری نظموں کے مشاعرے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن نثری نظم میں نے جو دوستوں میں جو میری ایک کیا کہنا چاہیے, ایک میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے, وہ یہ کہ نثری نظم میں جو طوالت ہے اس سے آپ بچیں. 4-5 زیادہ 8-9, اس سے زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی کسی مضمون کی تلخیص یا اس ٹائپ کی کوئی چیز آ جاتی ہے. بس یہ ایک احتیاط ہے جو اپنے تمام نثری نظم کہنے والے جو دوست ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ یار اس میں آپ احتیاط کر لیں, اس کو بوجھل نہ بنائیں. نثری نظم بطور آرٹ کے جس طرح وہ اپنے آپ کو منوا رہی ہے, اس کو آپ انشائیے سے بھی باہر نکال لیں اور مضمون نویسی سے بھی باہر نکال لیں. آرٹ فارم کے طور پر بطور نظم اس کو آنا چاہیے.
افضال صاحب, کیا آپ ایسے مشاعرے میں جانا پسند کریں گے؟
دیکھیے, اب تو میں تو مشاعرے نہیں پڑھتا تھا, لیکن کچھ ایسے صورتحال ہوئی کہ میرے بہت قریب دوست جو ہیں وہ ان مشاعروں کے ذمہ دار ہو گئے ہیں کم از کم کراچی لٹریری فیسٹیول وغیرہ میں. تو میں نثری نظم پڑھتا ہوں اور وہ تقریباً ایک ہی جیسا اثر ہوتا ہے غزل اور نظموں کا. تو یہ میرے خیال ہے ہم نے غلطی کی جو لوگ نثری نظم لکھتے تھے تو مشاعروں سے دور رہے اور یہ سوچ لیا کہ شاید سامعین اس کو پسند نہیں کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. نثری نظم بھی لوگ سنتے ہیں اور تقریباً وہی پسند کرنے والوں اور ناپسند کرنے والوں کی تعداد ہوتی ہے جو غزل کے سلسلے میں ہو سکتی. اس کا تجربہ مجھے ہوا تھا, مجھے کلکتے میں بلایا تھا بھی کسی ادبی سلسلے میں, تو وہاں بھی ایک انجمن ترقی اردو ہے, اس میں پھر انہوں نے مجھے سننا چاہا. تو اب وہ جس طرح کے لوگ نظر آ رہے تھے کچھ مجھے شکایت ہوئی کہ میں کیا سناؤں, تو وہ اس طرح نہیں کیا کہ نہیں آپ کی نظمیں ہم نے پڑھی ہوں, ہم نظمیں ہی سننا چاہتے ہیں. اور میں نے پڑھائی اور سنائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مجھے کہیں بھی سنانے کا لطف نہیں آیا. تو وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں شاعری کسی بھی فارم میں.
کیا اردو نثری نظمیں دوسری زبانوں کی نثری نظموں جیسی ہیں یا مختلف ہیں؟
اردو شاعری تھوڑا مختلف ہے. جو اردو شاعری کہیں ہمیں خوشتہ نظر آتا ہے تو وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہم کہتے ہیں مشرقی یورپ میں جو شاعری ہوئی ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں مشترک ہماری صورت حال سے. فارسی کا صحیح بات ہے کہ فارسی کا جو مطالعہ یا شوق کہہ لیں وہ مجھے پرانی شاعری سے ہے, 17th-18th century میں جو ہمارے غزل کے شاعر تھے, تو ان کو میں زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہوں, فلمی کرتا ہوں. کچھ کچھ شاعر ہیں لیکن جس طرح ہم اردو میں لکھ رہے ہیں مجھے نہیں نظر آئی. ہم بہت تلخ شاعری کرتے ہیں اردو والے جو شاید دنیا میں کم ہو.
ناصر صاحب آپ کو کون سے شاعر پسند ہیں؟
لیکن میں سمجھتا ہوں جو یہ پسندیدہ کہنے سے مجھے آپ بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے, لیکن جن کو میں نے مطلب پوچھے ایبسنٹ پڑھی ان سے پسند کیا جب عالم سید صاحب ہیں, سزا فین کی نظمیں زیادہ اچھی لگیں. اگر آباد ہیں کچھ کچھ اور نہیں کی ہیں, علی محمد فرشی کی نظمیں, نصیر ناصر نے نصیر نظمیں بہت اچھی لکھی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا حسین عابد, ان کی کچھ نظمیں, حالانکہ میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے, تو ان کی نظمیں بہت اچھی تھیں جو میں نے دیکھی.
سامعین ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور کچھ ہی لمحات کے بعد واپس آ کر اسی موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
انور صاحب آپ اپنے پسندیدہ شعرا کے نام بتانا پسند کریں گے؟
تین نمایاں لوگ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں, ٹھیک ہے. قمر جمیل صاحب جنہوں نے نظم کی اس تحریک کو ایک باقاعدہ وجود دیا, احمد ہمیش جو اس کے ابتدائی لوگوں میں سے ہیں اور جن کو نثر نظم کا بانی بھی تصور کیا جاتا ہے, اور سارا شگفتہ, ٹھیک ہے. یہ لوگ ہیں, ان کی اب نظم پڑھیں تو آپ کو ان کا لہجہ منفرد لگے گا. اب سارا کے انداز میں بہت سارے نئے لوگ اب اسے کاپی کر کے اس نظم لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس طرح کی شاعری نہیں کر سکتے. وہ ایک خاص وجود کی, ایک خاص ذہنی کے اور محسوساتی کیفیت سے پیدا ہوئی ہے. آپ اس کیفیت میں دوسرا آدمی داخل نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے خارج کو دیکھ کر اس جیسی ایک شکل بنانے کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد کے لوگوں میں دیکھیں تو افضال احمد سید ہیں جنہوں نے بالکل ایک نیا پیرایا دیا ہے, اور ان کی شاعری ہمارے روز مرہ کے معلومات میں سے ایک بالکل اس کی استوری شکل نکالتی ہے, میتھولوجیکل ایک پیٹرن اس کا نظر آتا ہے. وہ حقیقت سامنے کی بھی ہوتی ہے اور اس سے ماورا بھی محسوس ہوتی ہے اور کہیں دور میں ماضی میں بھی لے جاتی ہے. اسی طرح عذرا عباس وہ ایک بالکل سامنے کی چیزوں سے ہی ان کی نظم بنتی ہے لیکن وہ اس کے بننے کے میں ایک عجیب سی پرسراریت ہوتی ہے اور وہ حیران کرتی ہے کہ یہ کیسے بن گئی بات. یہ ہے ملے کے اس وقت جو جن کو نمایاں لوگ کہا جا سکتا ہے اور بھی ہیں لکھ رہے ہیں اچھا بھی لکھ رہے ہیں لیکن ان کے ہاں ابھی ان کے اسلوب کی شناختی شکل جو ہے وہ اتنی نمایاں نہیں ہوئی کہ آپ ان کا بغیر کسی اس کے نام لے سکیں.
درویش صاحب موجودہ دور کے کون کون سے شعرا آپ کے خیال میں اہم ہیں؟
مطلب آپ کے دوست ہیں افضال سید صاحب ہیں وہ مطلب ہے ایک کیا زبردست چیز ہے. پھر نوجوان نسل میں بہت سارے لوگ ہیں کن کن کا میں نام لوں لیکن ان دوستوں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ابھی تک اس طریقے سے منظر عام پر نہیں آیا کہ باقاعدہ ان کا نام لے کر بتایا جائے کہ ان کی یہ نظمیں جو ہیں ان کی شناخت کا بنیادی حوالہ بنی ہیں. ابھی وہ میرے خیال میں وقت نہیں ہے لہٰذا اس کا جواب جو ہے پراپرلی مجھ سے نہیں دیا جا سکے.
کیا افضال احمد سید سب کے پسندیدہ شاعر بن گئے ہیں؟
ہاں بھائی کیوں نہیں یار, بہت پڑھا جا رہا ہے یار ان کو, بہت پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح میں نے سدرا کا نام لیا ہے, آپ بیچ میں پڑھے ہیں اور بہت سے کراچی میں تو خیر بیسی لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے پنڈی اسلام آباد میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں. کوش ندیم نے بھی لکھی ہیں, نسی نظمیں لکھی ہیں, سارے لکھ رہے ہیں یار. میں تو حیران ہو رہا ہوں, یہ فرشی لکھ رہے ہیں, علی محمد فرشی لکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. یعنی جتنے بھی موسٹلی جو شاعر تھے وہ میں نے دیکھا کہ بھی کسی سہولت کی وجہ سے نہیں بلکہ نسی نظم بطور آرٹ کے اس کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں گنجائش جو ہے وہ پابند یا آزاد نسل کی نسبت زیادہ ہے.
افضال صاحب آپ بہت سے لوگوں کے پسندیدہ شاعر ہیں یا آپ جان ہی گئے ہوں گے, آپ کو کون سے شعرا پسند ہیں؟
نہیں ہم نے تو رجعت نہیں دیکھے, اتفاق یہ ہے کہ جو خوش نصیبی ہے کہ جو لوگ ہمیں پسند ہیں وہ دوست بھی بہت قریبی ہیں, ورنہ بھی دوست بھی نہ بھی ہوتے تبھی ہمیں اتنی پسند ہوتے. ذیشان ساحل بہت اچھا لکھتا ہے, ابھی ہم کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں سروت کو یاد کر رہے ہیں, ان کی نظموں کو یاد کر رہے ہیں. شہید الدین ہمارے دوست ہیں جو بہت اچھی نظمیں لکھتے ہیں, تفاس ان کو ہم لوگ جانتے ہیں. تنویر انجم ہیں, ان کی نظمیں بہت اچھی ہیں. تو ایک تعداد ہے لکھنے والوں کی کم نہیں ہوئی ہے. نسیم انجم بٹی بہت اچھا لکھتی ہیں, لکھتی اتنی اب تو نہیں رہی, مجھے وہ پنجابی کی طرف زیادہ راغب ہوئی. تو شاعری بہت اچھی شاعری موجود ہے نسیم انجم کی.
آپ کی بیگم بھی شاعرہ ہیں, کیا آپ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں؟
نہیں, میرا خیال یہ خوبی ہے کہ ہم دونوں کے مزاج بہت مختلف ہے. ایسا لیکن ایک سہولت ہے کہ ہم دوسرے کی نظر سن لیتے ہیں, کمنٹ بھی کر لیتے ہیں. مطلب کیا کہنا چاہیے, ہمیں کسی سامنے کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑتا, فوراً کے فوراً معاملہ طے ہو جائے.
آپ کے کلیات مٹی کے کان کو کافی عرصہ ہو چکا ہے, اس دوران میں کچھ نظمیں بھی کہیں ہوں گی, کیا کوئی نیا مجموعہ کلام مرتب کر رہے ہیں؟
نہیں, اس کے بعد میں کچھ مطلب مشکل ہوگی, میں کئی بار کم رہا ہوں تو اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی. تو بہت تھوڑی سی نظمیں شاید میں خود سوچ رہا تھا کہ جمع کر کے چھوٹا سا مجموعہ شائع کر دوں لیکن ابھی تک نہیں ہوا. تو میری غزلیں اس کے بعد کچھ جو پہلے بھی تھوڑی سی کچھ اور جمع ہو گئیں, تو ایک دوست جو ہیں اسی مجموعے کو دوبارہ اضافے کے ساتھ شائع کرنے والے ہیں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. صلاح الدین درویش, ناصر عباس نیر, انور سن رائے, افضال احمد سید اور علی اکبر ناطق, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہم مبشر علی زیدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.